سورج کا ہم نشیں ہوں، دیا مت دکھا مجھے، سورج کا ہم نشیں ہوں، دیا مت دکھا مجھے، اے رونق حیات نہ دھوکے ملا مجھے، سورج کا ہم نشیں ہوں، دیا مت دکھا مجھے، سورج کا ہم نشیں ہوں، دیا مت دکھا مجھے، ہے طالب بہار تو گلشن کی رالے، ہے طالب بہار تو غرفہ کی رالے، ہے طالب بہار تو غرفہ کی رالے، پیغام دے گئی ہے ابھی یہ صبا مجھے، پیغام دے گئی ہے ابھی یہ صبا مجھے، اے رونق حیات نہ دھوکے میں لا مجھے، سورج کا ہم نشیں ہوں، دیا مت دکھا مجھے، سورج کا ہم نشیں ہوں، دیا مت دکھا مجھے، ان کی رضا پہ اپنی خوشی ساری وار دوں،
انشاءاللہ
شیر ملا لو، ان کی رضا پہ اپنی خوشی ساری وار دوں، ان کی رضا پہ اپنی خوشی ساری وار دوں، آئے غم حیات کبھی آزما مجھے، آئے غم حیات کبھی آزما مجھے، ان کی رضا پہ اپنی خوشی ساری وار دوں، ان کی رضا پہ اپنی خوشی ساری وار دوں، آئے غم حیات کبھی آزما مجھے، آئے غم حیات کبھی آزما مجھے، سورج کا ہم نشیں ہوں، دیا مت دکھا مجھے، میں نے جہاں کو اپنا مخالف بنا لیا،
مخالف کیوں بنایا وہ اگلے مصرع میں ملاحظہ ہو،
میں نے جہاں کو اپنا مخالف بنا لیا، میں نے جہاں کو اپنا مخالف بنا لیا، کچھ ایسی بھاگ گئی ہے تمہاری ادا مجھے، کچھ ایسی بھاگ گئی ہے تمہاری ادا مجھے، میں نے جہاں کو اپنا مخالف بنا لیا، کچھ ایسی بھاگ گئی ہے تمہاری ادا مجھے، سورج کا ہم نشیں ہوں، دیا مت دکھا مجھے، اٹھنے کا ان کی بزم سے جی چاہتا نہیں، اٹھنے کا ان کی بزم سے جی چاہتا نہیں، بیٹھے بٹھائے جانے یہ کیا ہو گیا مجھے، بیٹھے بٹھائے جانے یہ کیا ہو گیا مجھے، سورج کا ہم نشیں ہوں، دیا مت دکھا مجھے، منزل ہے مجھ سے دور مگر چل رہا تو، منزل ہے مجھ سے دور مگر چل رہا تم، جاتا ہے کس طرف یہ رستہ بتا مجھے، جاتا ہے کس طرف کو یہ رستہ بتا مجھے، سورج کا ہم نشیں ہوں دیا مت دکھا مجھے۔ آخری شعر ہے، خضر رہے حیات کہاں تھا گیا ہے ہاتھ۔
الحمدللہ،
خضر رہے حیات کہاں تھا گیا ہے ہاتھ، تائب وسیلہ راہے طلب کا ملا مجھے، تائب وسیلہ راہے طلب کا ملا مجھے، اے رونق حیات نہ دھوکے ملا مجھے، سورج کا ہم نشیں ہوں دیا مت دکھا مجھے، سورج کا ہم نشیں ہوں دیا مت دکھا مجھے، میں نے جہاں کو اپنا مخالف بنا لیا، کچھ ایسی بھا گئی ہے تمہاری ادا مجھے، سورج کا ہم نشیں ہوں دیا مت دکھا مجھے۔
یہ اشعار جو ہے حضرت طائب بھائی دامت برکاتم کے ہیں، جو شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں طائب بھائی نے لکھے اور پڑھے تھے، یہ ہمارے دوست نے پڑھے۔ اللہ دوستوں کے نیک گمان سے بڑھ کر نوازش فرمائے، اور پہلے بھی بتا چکا ہوں ابھی بھی بتا رہا ہوں، جب اس قسم کے اشعار پڑھے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بغیر استحقاق کے مجھے شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تصور آتا ہے، میرے مرشد ثانی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تصور آتا ہے، اور میرے موجودہ شیخ جن کا میں غلام، جن کے قدموں کی خاک قطب زباں حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کا خیال آتا ہے اللہ کے کرم سے، اور مالک کا احسان ہے ذرا برابر اپنی طرف دھیان نہیں رہتا، اور جو دو تین دن پہلے عرض کیا تھا کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور کرم میں مالک کی عطا ہے کہ الحمدللہ ہمارے دوست حضرت والا کے خلیفہ حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب دامت برکاتہم موجود ہیں، اشرف المدارس والے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ ضرور کہا کرو اشرف المدارس والے، تو میں اپنے شیخ کی اللہ مجھے اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، تو ہمارا جو اشرف المدارس ہیں اس کے حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب دامت برکاتہم موجود ہیں، حضرت کے الحمدللہ خلیفہ اجاد یافتہ ہیں، انشاءاللہ کچھ باتیں سنائیں گے، اللہ مجھے ہم سب کو عمل کی نیت سے سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ حضرت والا کے حکم اور ارشاد پر آپ حضرات کے سامنے حضرت کو ہی سبق سنانے کے لیے بیٹھا ہو. جو حضرات حدیث کے طالب علم رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اپنے استاد سے اور محدث سے شیخ سے استفادہ کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے سماع من لفظ الشیخ، کہ شیخ حدیث پڑھے اور طلبہ ان کے الفاظ سنے اور استفادہ کرے. اور دوسرا طریقہ ہے قراءت علی الشیخ، کہ طالب علم پڑھے اور استاد سنے. میں تو پہلے والے طریقے کی نیت سے حاضر ہوا تھا، لیکن جب شیخ حکم فرما دیں کہ نہیں دوسرا طریقہ ہے کہ ہم سنائیں اور آپ سنیں، انشاءاللہ جو غلطی ہوگی ہماری اصلاح فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی خاص توفیق سے اور حضرت کی برکت سے ان کے حکم کی وجہ سے جو چند باتیں عرض کروں گا مجھے اور آپ سب حضرات کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی عبادت عطا فرمائی ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے ساری عبادتوں میں سب سے زیادہ حسین عبادت. وہ عبادت ایسی ہے، وہ دنیا میں بھی عبادت ہے اور مرنے کے بعد بھی آخرت میں بھی وہ عبادت رہے گی. ساری عبادتیں دنیا میں ختم ہو جائیں گی، وہ عبادت رہے گی اور اللہ تعالی جنت میں بھی اس کا ہمیں حصہ نصیب فرمائیں گے. دنیا کی عبادتوں میں، ظاہری عبادات میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے. یہ نماز صرف آخری سانس تک ہے، اس کے بعد نماز ختم. جنت میں نماز نہیں. روزہ یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ صرف دنیا میں عبادت ہے، آخرت میں روزہ نہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ تو فرمائیں گے جو تم دنیا میں روزہ رکھتے تھے اب اس کے بدلے میں خوب کھاؤ پیو. کلو اشربوا ہنیئا، اللہ تعالیٰ فرما رہے خوب کھاؤ اور فراغت کے ساتھ کھاؤ، فراغت کے ساتھ پیو. اردو میں اتنا زیادہ جاندار لفظ نہیں ملا جتنا پنجابی میں ملا اس کے ترجمے کے لیے. خوب رج کے کھاؤ. کلو اشربوا ہنیئا، کس وجہ سے؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، تمہارے بہت سارے دن خالی گزرے تھے نا جس میں کھایا پیا نہیں تھا، اب ان کے بدلے میں خوب کھاؤ پیو. حضرات مفسرین فرماتے ہیں اس میں روزہ بھی داخل ہے. تو روزہ دنیا کی عبادت ہے، آخرت میں روزہ نہیں. حج بھی دنیا کی عبادت، آخرت میں حج نہیں. جہاد یہاں کی عبادت اپنی شرائط کے ساتھ، اور آخرت میں یہ نہیں. روحانی عبادات میں دیکھیں تو صبر بہت بڑی عبادت، لیکن صبر دنیا میں ہے، آخرت میں صبر کا کوئی ذرہ حاصل نہیں ہوگا. بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کے صبر کے بدلے میں آخرت میں ایسے انعامات عطا فرمائیں گے پھر صبر کی کوئی گنجائش نہیں. اس لیے کہ صبر تو نفس کی تکلیف کو برداشت کرنے کا نام. صبر کا معنی ہوتا ہے حبس النفس، اپنے نفس کو مجبور کر دینا. تین باتوں پر، فرائض پر مجبور کر دینا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف مائل ہو رہا لگام ڈال کر اس کو وہاں سے باندھ دینا، اور غیر اختیار مصیبتیں آ گئیں اس میں بھی نفس بڑا پریشان ہو رہا وہاں بھی اپنے آپ کو کنٹرول اور ضبط کر لینا، یہ صبر کہلاتا. آخرت میں کوئی، جنت میں مصیبت بھی نہیں، آخرت میں کوئی مصیبت نہیں. نہ وہاں فرائض ہوں گے، نہ وہاں گناہ ہوں گے جس سے روکنے کے لیے، نفس پر پابندیاں ساری ختم ہو جائیں گی، یہاں جس نے اپنے نفس پر پابندیاں لگائیں وہاں ان کو خطاب ہوگا، وَلَكُمْ مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسِ، آج تمہارے لیے وہ ساری چیزیں ہیں جن کو تمہارا نفس چاہے گا اور تمہارا جی چاہے گا. اللہ تعالیٰ ان پابندیوں کے بدلے میں تھا. صبر بھی یہاں، روزہ، ساری عبادات یہاں. اب میں عبادات کی تفصیل میں جاؤں تو پھر بات زیادہ لمبی ہو جائے. ایک عبادت ایسی ہے جو دنیا میں بھی ہم سے مطلوب اور آخرت میں بھی وہ ہمارے ساتھ رہے گی، وہ شکر کی عبادت ہے. صرف عبادات میں ایک عبادت ہے جو جنت میں ہمارے ساتھ ہوگی، وہ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ادا کرنا اور اللہ کی تعریف کرنا. الحمدللہ 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 وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. یہ شکر کی عبادت اللہ سبحانہ و تعالی سانس کے ساتھ جاری فرما دے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو 1000 سے زیادہ کتابیں لکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور دنیا میں مقبول عام. آپ نے ایک کتاب کا خود ترجمہ بھی کیا، اتنی بڑی شخصیت اور کتاب کا خود ترجمہ کریں. وہ عربی میں امام غزالی کی کتاب ہے الاربعین، اس کا آپ نے ترجمہ کیا جو تبلیغ دین کے نام سے چھپا ہوا ہے، حضرت حکیم الامت کا ترجمہ. امام غزالی فرماتے ہیں یہ جو شکر کی عبادت ہے یہ صرف ایک عبادت ہے جو جنت میں ہمارے ساتھ رہے گی، باقی ساری عبادات کو اللہ سبحانہ و تعالی دنیا میں ختم فرما دے. ایک اور بات عرض کروں، باقی جتنے بھی اعمال ہیں وہ اپنی ذات میں حسین نہیں، وہ کسی اور وجہ سے حسین. روزہ اپنی ذات میں حسین نہیں، روزے کا نام تو ہے کھانا پینا، خواہش نفس کو چھوڑ دینا. یہ کھانا پینا چھوڑ دینا، یہ خواہش جس کو اللہ نے یہ نعمتیں عطا فرمائیں، نعمت چھوڑ دینا، یہ اپنی ذات میں حسین. یہ حسین اس وجہ سے ہے کہ اس کی وجہ سے نفس کی تربیت اور اس کو تقوی کا وصف حاصل ہوتا ہے. اپنی ذات میں یہ عبادت نہیں، یہ بھی امام غزالی فرماتے، یہ اس وجہ سے عبادت ہے کہ یہ دوسری ایک بڑے وصف کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. اسی طرح حج، بہت ساری عبادات ایسی ہیں اپنی ذات میں حسین، صبر اپنی ذات میں حسین نہیں. اس کو حضرات فقہا کے اصطلاح میں کہتے ہیں کہ بعض چیزیں جو اپنی ذات میں ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں حسین لذات ہی، اور جو دوسرے وجہ سے حسین بنے، کسی اور چیز کا ذریعہ بنے، اس کو کہتے ہیں کہ ان عبادات میں حسن لغیر ہی پایا جاتا، دوسرے کی وجہ سے حسن. اسی طرح ممنوعات میں، منہیات میں، منکرات میں بھی بعض چیزیں اپنی ذات میں ممنوع اور بعض اس وجہ سے ممنوع ہیں کہ وہ دوسرے کسی حرام کام کا ذریعہ بنتی. اور یہ بھی عجیب بات ہے، ہر وہ چیز جو کسی فریضے کے حصول کا ذریعہ بنے اس کو شریعت میں مستحب کہا جاتا ہے، اور جو کسی حرام کا ذریعہ بننے کا خدشہ ہو اس میں، اس کو پہلے اسی منع کر دیا گیا، اس کو مکروہ کہا جاتا ہے کہ یہ حرام کا ذریعہ بن سکتا ہے. جیسے روزہ رکھا ہے، ابھی روزہ آنے والا ہے، روزے کی حالت میں پیسٹ کرنا یہ مکروہ ہے. روزے کی حالت میں کوئی لقمہ چبانا عام حالات میں، عمومی حالات میں ممنوع ہے. ہاں، ان خواتین کو اجازت ہے جن کا خاوند بہت زیادہ غسیلہ ہو اور وہ نمک مرچ پر بہت زیادہ جھگڑا کرتا ہو، ان کو شریعت نے اجازت دی کہ وہ چکھ کر تھوک دیں تاکہ ان کو نمک مرچ معلوم ہو جائے کہ کتنی. عام حالات میں یہ کیوں منع ہے، مکروہ ہے؟ کیونکہ یہ روزہ توڑنے کا ذریعہ بن جاتا. اور اسی طرح جو چیزیں فرائض کے حصول کا ذریعہ بنتی ان کو فقہا نے مستحب کہا. میں یہ عرض کر رہا تھا، بات دوسری طرف نکل گئی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک عبادت عطا فرمائی جس کا حکم فرمایا وہ شکر کی عبادت. حضرت مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شکر کی شکر ہر وقت مطلوب, شکر کی شکر ہر وقت مطلوب. اور اللہ تعالی نے جتنے بھی انعامات عطا فرمائے ہر ہر نعمت پر شکر واجب. پھر نعمت پر شکر کی توفیق مل جانا یہ خود نعمت ہے, اس پر بھی شکر واجب ہے. پھر اس پر جو شکر کریں گے وہ بھی تو اللہ کا انعام ہے, اس پر بھی شکر واجب. خلاصہ یہ کہ بندے کو ہر وقت اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے. اور شکر سے اللہ تعالیٰ اس نعمت کی حفاظت بھی فرماتے ہیں اور اس نعمت میں ترقی بھی عطا فرماتے ہیں, اس میں افزونی بھی عطا فرماتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو ماحول اور حضرت شیخ کی صورت میں نعمت عطا فرمائی, میں اسی شکر کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. یہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا انعام ہے. یہ نعمت روحانی نعمتوں میں اس قدر بڑی نعمت ہے کہ ہم اس کے جتنا گہرائی میں جتنا تدبر کے ساتھ غور و فکر کریں گے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے لیے دنیا آخرت کے انعامات میں اللہ تعالیٰ نے عظیم ترین نعمت عطا فرمائی. یہ کس وجہ سے عظیم نعمت ہوتی شیخ کی نعمت؟ کیونکہ ان کے کلمات بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی سے ملا دیتے, اور ہر وہ کلمہ ہر وہ بات جو اللہ سے ملا دے اس سے حسین بات دنیا میں کوئی اور بات نہیں. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ, اس سے خوبصورت بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے, اللہ سے جڑنے, اللہ کے تعلق کی دعوت دے. پتہ جی مؤذن کے مؤذن کا کتنا رتبہ اذان دینے والے. حدیث شریف میں آتا ہے ان اطول الناس اعناق یوم القیامت المؤذنون, قیامت کے دن سب سے اونچی گردنیں جن کی ہوں گی روز محشر میں وہ مؤذنین کی ہوں. یہاں بہت سارے لوگ اس کا لفظی ترجمہ کرتے لمبی گردن. لمبی گردن ہونا کوئی خوبصورتی کی چیز نہیں, اگر شتر مرغ کی طرح یا اونٹ کی طرح لمبی گردن ہو جائے تو اچھا لگے گا جی مؤذن. یہاں لمبی نہیں مراد, اونچی, جیسے تقریب ہو اور جس کو فرسٹ پوزیشن ملنے والی ہو تو وہ اٹھ اٹھ کر دیکھتا اپنی گردن لمبی کر, مجھے دیکھ بھی رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے. تو فخر سے گردن اس کی اونچی ہو جانا, اس کو محاورے میں تعبیر کیا سب سے اونچی گردن مؤذنوں کی. یہ اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی طرف بلاتا, پانچ وقت اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف صدا لگاتا. اور حدیث میں حدیث شریف میں آتا ہے لا تسب الدیق فانہ یوقظک للصلاۃ, مرغے کو گالی مت دو اس لیے کہ وہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا. مرغا بھی پیارا ہو گیا جی, کیونکہ اس کی اذان جگاتی ہے. تو جو بیدار کرنے والا ہو, سوئوں کو جگانے والا ہو, اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کتنی قدر ہو. تا تو بیدار شوی نالا کشیدم ورنہ, یہ بزرگ اہل اللہ ان کے نالے جاری رہیں گے جب تک کہ ہم بیدار نہیں ہوں گے. اگر ہم سوئے رہیں گے ان کے نالہ و فریاد جاری رہے گی, ہمیں جگانا چاہتے ہیں. تو نماز کے لیے مرغا جگائے وہ بھی محبوب ہو گیا, ہدایت ملی, مت اس کو برا نہ کہو. مؤذن جگاتا ہے اس کا اتنا اونچا رتبہ ہو گیا, اور جس کی 24 گھنٹے صدا یہی ہو کہ نفس کو چھوڑ دو, شیطان کو چھوڑو, اللہ کو حاصل کر لو, اس سے اونچی اور اس سے قیمتی بات اس دھرتی پر روئے زمین پر کوئی اور نہیں ہو سکتی. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, جن کے بارے میں ہمارے اکابر نے فرمایا جس وقت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں موجود تھے ان کے زمانے میں روئے زمین پر ان سے بڑا کوئی عالم موجود نہیں تھا. حدیث میں، تفسیر میں، فقہ میں، تصوف، ہر چیز میں اللہ نے ان کو انتہائی مقام نصیب فرمایا تھا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام و دار الحجرہ، مدینہ طیبہ کے امام، امام مالک کی جب وفات کا وقت قریب آیا، امام مالک وہ امام ہیں جن کے بارے میں محدثین نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی فرمائی کہ ان قریب ایک زمانہ آئے گا، لوگ دور دراز سے اپنی سواریوں کے کچاوے کس کر علم حاصل کرنے کے لیے ان کی خدمت میں آئیں گے، اور وہ لوگ مدینہ کے اس عالم سے بڑا روئے زمین پر کوئی عالم نہیں پائیں گے. محدثین نے فرمایا، بہت سارے محدث، ان سے مراد امام مالک رحمۃ اللہ. امام مالک وہیں درس دیتے تھے جہاں امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ درس دیتے تھے. اللہ نے ان کو مقام عطا کیا. جب ان کی وفات کا وقت آیا تو آپ کے شاگرد جو بڑے بڑے محدثین اور فقہا اور اولیاء اللہ کے سردار تھے، وہ آپ کی نزا کی حالت میں قریب جمع ہوئے تاکہ اپنے شیخ، اپنے استاد کی زیارت سے مستفید ہوں اور آخری کلمات سن لیں، کیا فرماتے، نصیحت کیا فرماتے. تو امام یحییٰ بن یحییٰ مسمودی، جن کی موطا ہم دورے میں پڑھتے ہیں، ان کی روایت موطا امام مالک، وہ امام مالک کے سب سے نامور شاگرد، اور حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں مستجاب الدعوات تھے، جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرماتے. اور یحییٰ بن یحییٰ مسمودی اپنے استاد امام مالک کی، شاہ عبد العزیز فرماتے اپنی اپنے شیخ کی وضاقتا میں، لباس میں، ٹوپی میں، ہر چیز میں پوری نقل اتارتے تھے. یحییٰ بن یحییٰ مسمودی رحم اللہ فرماتے ہیں، ہم حاضر ہوئے، ہم نے پوچھا اپنے استاد سے، حضرت اب آپ اس دنیا سے، آپ کے آخری لمحات قریب ہیں، آپ اپنے باطن کو کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ فرمایا میں اپنے اندر بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں. وہ جس وقت کا انتظار تھا وہ اللہ نے مجھے نصیب فرمایا، میں بڑا اندر سے مسرور ہوں. انہوں نے کہا 150 کے قریب جلیل القدر علماء تھے جن کا فیض روئے زمین پہ پھیلا. انہوں نے عرض کیا، حضرت آپ ہمیں کوئی نصیحت فرما دیجیے آخری وقت. امام مالک نے دو باتیں ارشاد فرمایا، اس کے بعد کوئی کلمہ ارشاد نہیں فرمایا اور روح ان کی پرواز کر گئی. یحییٰ بن یحییٰ مسمودی فرماتے ہیں امام مالک نے فرمایا کہ میں نے اپنے استاد امام زہری، ابن شہاب زہری، ان سے سنا. امام مالک کے استاد تھے ابن شہاب زہری، تابعی تھے، صحابہ کے شاگرد. وہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص مجھ سے آ کر مسئلہ پوچھے، اس کو نماز کے دوران وسوسہ آیا، خیال آیا، سہو ہو گیا، اس کی نماز ٹوٹ گئی، میں ایک بڑی باریک بات کی طرف آپ کو متوجہ کر، اگر کوئی آ کے مسئلہ پوچھے کہ حضرت میری نماز وہ ٹوٹ گئی، پتہ نہیں چل رہا میں سیدھی کس طرح کروں، سجدہ صاحب کروں نہ کروں، مجھے رہنمائی فرمائے. ابن شہاب زہری فرماتے تھے وہ مجھے مسئلہ نہ آتا ہو پھر میں اس کے لیے رات بھر جستجو کروں اور اس کا حل اس کو نکال کے پیش کر دوں. ان کے لفظ ابن شہاب زہری کے. اور اس بندے کا ٹوٹا ہوا رشتہ اپنے رب سے صحیح طور سے جڑ جائے، جو دھاگا ٹوٹ گیا، جو رشتہ ٹوٹا یہ صحیح ہو جائے، یہ میرے لیے 100 غزوات میں جانے سے افضل ہے. میں 100 غزوں میں شرکت کروں اس سے مجھے اتنا ثواب حاصل نہیں ہوگا جتنا کہ مجھے اس کی تار جوڑنے سے جو ٹوٹ گئی تھی جو ثواب حاصل ہو. پتہ یہ چلا کہ کسی بھٹکے ہوئے کو اللہ سبحانہ و تعالی سے ملانے کا جو کلمہ ہوتا ہے وہ ساری عبادات سے زیادہ وزن رکھنے والا کلمہ ہے. جس کو دنیا کے ترازو نہیں تولیں گے اس کے لیے اللہ نے ونزع الموازین القسط لیوم القیامت کے دن کے لیے ترازو رکھے جس میں اس کے وزن کو تولے. پھر امام مالک نے فرمایا کوئی شخص میرے پاس آئے میرے استاد. امام مالک فرماتے ہیں دیکھو اپنے شیخ اپنے استاد کی نصیحتیں نقل فرما آخری وقت. میرے استاد حضرت ربیعت الرائے فرماتے تھے, ربیعت الرائے بھی تابعین میں سے, کوئی شخص مجھ سے آ کر حدیث کے بارے میں پوچھے اور وہ مجھے مسئلہ نہ آتا ہو پھر میں اس کے لیے محنت کروں. یہ ان کے دوسرے استاد کے الفاظ راوی امام مالک. اور میں اس کا مسئلہ حل کر دوں یعنی اس بھٹکے ہوئے کو اللہ سے ملا دوں, یہ میرے لیے اگر کوئی ساری دنیا بھر کر مجھے دولت دے دے اور میں راہ خدا میں صدقہ کروں اس سے افضل یہ ہے کہ میں اس کو صحیح رہنمائی کر کے اللہ سے ملا دوں. اتنا صدقہ. اور انہی کے دوسرے الفاظ ہیں میرے لیے 100 حج مبرور سے افضل. میرے بھائیو برادران طریقت برادران سلوک, ہم ان کلمات کی ان ملفوظات کی ان باتوں کی قدر کریں جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی سے جوڑنے والی بات ہو. اور اللہ تعالی کو سب سے زیادہ ناپسند شخص, سب سے زیادہ برا روئے زمین پر چلنے والے انسانوں میں وہ لگتا ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان رکاوٹ بن جائے اور بندے کو اللہ سے ملنے نہ دے. اور یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کہہ, قرآن نے فرمایا ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابہا. اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے روکے اور اللہ کی یاد کو قائم نہ ہونے دے, اللہ کا نام نہ لیا جائے. اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین. حالانکہ ان پر لازم تھا کہ جب وہ بھی وہ داخل ہوتے لرزاں و ترساں اللہ کے خوف اللہ کی عظمت اور اس کی ہیبت کے روب سے, ان کے پاؤں میں کپ کپی ہوتی. خائفین, ڈرتے ہوئے آتے کہ کس اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے عظیم الشان دربار میں حاضری ہو, اس میں داخلے وقت ان کے قدموں کی ان کے باطن کی یہ کیفیت ہوتی. لیکن یہ تو الٹا رکاوٹ بن اللہ کے گھر کی ویرانی کی اور لوگوں کو اللہ سے دور کرنے کی کوشش کر. اب تقابل سے سمجھ جائیے کہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سے کلمات محبوب. اب رات دن آپ حضرات ہر مجلس میں حضرت کی یہاں جتنے بھی بات, ساری باتوں کا ایک ہی محور ہے, ساری باتوں کا ایک ہی خلاصہ ہے. وہ خلاصہ یہ ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف دوڑو. یہ ڈھیلے قدموں کے ساتھ چلنے کا وقت نہیں, یہ تو لپک کر تیز آنے کا وقت. میں آپ کو تقابل سے سمجھاتا ہوں ایک حدیث کی مثال سے. حدیث شریف میں آیا ہے فر من المجزوم فرارک من الاسد, کوڑی آدمی سے ایسے دور بھاگو جس کو کوڑ کا مرض ہو, اس سے ایسے دور بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو. من الاسد, یہاں من استعمال کیا, فرار من الاسد. ذرا آپ بتائیے مجھے کہ جب شیر دیکھ لیں اور بھاگنے کا موقع تو کیسے بھاگیں گے جی, ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے, بار بار رک رک کے شیر کو دیکھیں گے بھی. اس وقت تو بھاگیں گے کسی طرح جان بچ جائے اور سانس نہیں لیں گے جب تک کہ امان حاصل نہ ہو, یہی کیفیت ہوگی. اچھا میں یہاں ایک اشکال سوال ہو سکتا ہے اس کا جواب دے دو, کوڑی سے آپ نے بھاگنے کا کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بیماری لگ جائے اور تم یہ سمجھو اس بندے کی وجہ سے لگی حالانکہ وہ بیماری اللہ کے امر سے لگی. تمہارا عقیدہ خراب نہ ہو جائے اس لیے بھاگو یہاں سے, تمہارا خیال تمہارا اللہ پر ایمان نہ اٹھ جائے, بچا لو اس لیے کہ جب بچاؤ گے اور دور رہتے ہوئے لگے گی تو تم یہی بولو گے کہ اللہ کی طرف سے لگی. اگر اس کے قرب کی وجہ سے اگر بیماری لگ گئی لگی تو اللہ کے امر سے تم یہ سمجھو گے کہ اس کی صحبت سے لگی, تمہارا عقیدہ خراب ہو. اسی لیے آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ادوا ولا تیرا ولا عام ولا سفر, بیماریوں میں کوئی تعدی ہونا, جو بیماری بھی لگتی وہ اللہ کے امر سے لگتی. کسی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو دیکھتے ہیں ایک اونٹ صحیح سالم ہوتا ہے ایک خارشی ہوتا ہے, صحیح سالم جب اس خارشی اونٹ کے پاس سے آ جاتا ہے اس کو بھی خارش لگ جاتی. تو آپ نے ایک ہی سوال فرمایا اور سارے مسئلوں کا حل فرمایا, فمن اجرب الاول, پہلے کو خارش کس نے لگائی؟ کیا پہلے کو خارش بھی کسی خارشی کی صحبت سے لگی؟ جب پہلے کو خارش اللہ کے امر سے لگی اس کو بھی خارش اللہ ہی کے امر سے لگی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم. اس لیے آپ نے عقیدے کی حفاظت کے لیے فرمایا بھاگو, لگے گا اللہ کے امر سے تم سمجھو گے اس کی صحبت سے لگی, جسے دور بھاگنے میں عافیت ہے بھاگ جاؤ. یہ تو ہے بھاگنا من الاسد, اور یہاں فرمایا فروا الی اللہ, اللہ کی طرف بھاگو. ذرا دیکھو جیسے بچنے کے لیے بھاگنا ہے اسی طرح جس کی گود جس کی رحمت محفوظ کرنے کے لیے دامن پھیلائے ہو اس کی طرف بھی اتنی تیزی سے بھاگنا. ہم خطرات میں مصیبتوں میں پریشانیوں میں گناہوں میں شیطان نفس ہمارے پیچھے لگا ہوا اور ایک ہی دامن رحمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو بچانے والا. وما قدر اللہ حق قدری, ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسی اس کی قدر کرنی چاہیے. والارض جميعا قبضته يوم القيامه, ساری زمین اللہ کے قبضے میں ہوگی. والسماوات مطويات بيميني, اللہ کے دائیں ہاتھ میں آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے. کوئی انتہا ہے کس عظیم الشان, جس کا ایک مرتبہ نام لینے سے ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے ایک مرتبہ اللہ کہنے سے. یہ سورج چاند کا چلنا, موسموں کا آنا, یہ سمندروں دریاؤں کا نظام, یہ رزق کا نظام, ساری دنیا کا کارخانہ کائنات ایک اللہ کہنے کی برکت سے چل رہا ہے. جس وقت کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو یہ کہے اللہ, پھر اللہ تعالیٰ کو اس جہان کی ضرورت نہیں, قیامت برپا کر کے سارے پنڈال کو اخاڑ دیا جائے. لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ, اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پر اللہ اللہ کہنے والے موجود. یہ سب کچھ, یہ جہان کی رونق بھی اللہ کے ایک نام نامی کی برپا, اس کے ایک اسم میں اتنی طاقت ہے, وہ خود ذات کتنی طاقت والی. ایک واقعہ جو میں نے حضرت حکیم الامت کے مواعظ میں پڑھا وہ سناتا ہوں. ایک خاتون حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی اور پردے اور حجاب میں تھے. آپ اپنے خواص خلفاء اور احباب کے ساتھ تشریف فرما تھے. اس نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت, کیونکہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جہاں اتنے بڑے مشائخ اولیاء اللہ میں سے تھے, آپ بغداد کے مفتی اعظم بھی تھے. مسئلہ یہ پوچھا کہ حضرت میرے شوہر دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں, کیا ان کو دوسری شادی کی اجازت؟ حضرت نے وہی مسئلہ بتلایا جو ظاہری طور پر نصوص میں موجود, کہ دیکھو اگر وہ حقوق, اگر وہ عدل کر سکتے ہیں اور وہ انصاف پر قدرت رکھنے والے, قرآن میں بھی یہی فرمایا اگر عدل کا قائم کرنا ممکن ہے اور ظلم نہیں کر سکتے تو پھر ان کو اجازت ہے دوسری کر. یہ بات کہی, مسئلہ بتا دوں. اس عورت نے ایک بات کہی کہ حضرت اگر شریعت مجھے اجازت دیتی, میں نقاب اور پردے میں ہوں, اگر شریعت مجھے اجازت دیتی میں اپنا نقاب اٹھا کر آپ کو دکھاتی پھر میں آپ سے مسئلہ پوچھتی ہوں، کیا جس شوہر کی مجھ سے ایسی بیوی ہو کہ اس کو بھی دوسری شادی کی اجازت؟ آپ سمجھیے کیا اشارہ کرنا تھا؟ اللہ نے ان کو ظاہری باطنی خوبیوں سے نوازا تھا، مجھ جیسی حسین بیوی جس کے عقد میں اور حرم میں موجود وہ بھی دوسری کا خیال کر، یہ مسئلہ پوچھو. اگر اجازت دیتی تو میں پردہ اٹھا کے دکھاتا. یہ سننا تھا حضرت جنید بغدادی بے ہوش ہو. عورت تو چلی گئی، سب اہل تال احباب پریشان ہو گئے. ہوش آیا، پوچھا حضرت وہ آپ سے تنہائی میں ہم دور بیٹھے تھے، کیا مسئلہ، کون سی ایسی بات کہے گی کہ آپ نے ایک دم آہ کی اور بے ہوش ہو گئے؟ فرمایا اس نے ایک مسئلہ پوچھا، اس کے مسئلہ پوچھنے سے مجھے ایک حدیث قدسی یاد آ گئی. اس عورت نے یہ پوچھا، ساری تفصیل بتا، اگر میں اپنا حجاب اٹھاؤں اپنا چہرہ دکھا دوں پھر پوچھوں کہ جس کی مجھ سے سی بیوی ہو اس کو بھی دوسری کی اجازت ہے، پھر آپ پتا چلے گا آپ کیا جواب دیتے. میرے ذہن میں ایک حدیث قدسی آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندو، یہ اگر میں سارے پردے کبریائی کے حجابات اٹھا کر اپنی رویت اور زیارت سے تمہیں مشرف کر دوں اور پھر پوچھوں کہ جس کا خدا، جس کا معبود، جس کا الہ اللہ میں ہوں، کیا میرے ہوتے ہوئے اس کو کسی دوسری طرح توجہ کی بھی کی ضرورت ہو، اجازت ہوگی؟ بس یہ سننا تھا کہ اللہ کی عظمت اور حیبت کا تصور آتے بے ہوش ہو. وہی قرآن نے فرمایا، وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی قدر ہی نہیں پہچان. میرے عزیزو، جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی کی قدر ہمارے دلوں میں پیدا کر رہے، یہ ہمارے لیے ظاہری اور باطنی نعمتوں میں سب سے بڑھیا نعمت. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ظاہری امراض موت کے وقت سارے کے سارے ختم ہو جائیں. موت کے بعد نہ شوگر، بلڈ پریشر، ہارٹ کے امراض، یہ سارے جتنے مسئلے موت کے ساتھ ختم. ان ظاہری امراض کا آخری، اس کی انتہا صرف موت، اس سے زیادہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور باطنی امراض یہ موت کے وقت تو اپنا کرشمہ دکھانا شروع کرتے ہیں، اس وقت سے ان کی بربادی شروع ہو جاتی ہے، یہ آخرت تک جب برباد نہ کر. ڈاکٹر حضرات بھی تشریف فرما ہے، خدا نہ خواستہ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہیپاٹائٹس ہے یا کینسر، کچھ ٹیسٹ کروائے اور رپورٹ پازیٹو آ گئی، ایک تھوڑی سی بھی آ گئی، خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے؟ جب تک اس کا علاج نہ کروائیں گے اور اس پر بھاری خرچ نہیں کریں گے، ہم بے فکر ہو کر نہیں بیٹھتے صاحب، اس سے ہماری دنیا کی زندگی برباد. کیا وجہ ہے؟ دل میں تکبر موجود. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر، ایک ذرہ، ایک پوائنٹ بھی اگر تکبر کا ہوگا دل میں، یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور پھر بھی آدمی اسی طرح بے فکر. یہ تکبر دنیا بھی برباد کرتا ہے اور آخرت موت کے وقت سے اس کا انجام خراب ہونا شروع. دیکھا جی کتنی خطرناک بیماری جس نے ہماری ہمیشہ کی زندگی برباد. حسد کتنی خطرناک بیماری، ہم ساری نیکیاں جلا کر راکھ کر. حب دنیا کتنی بڑی بیماری، ساری بیماریوں کی جڑ. ہم ڈاکٹر سے کہتے ہیں صاحب یہ روز روز کے درد، کبھی ادھر درد، پٹھوں میں درد، بلڈ پر جڑ بتلاؤ، اصل بیماری کی وجہ کیا، ہم جڑ کا علاج کر. روحانی بیماریوں کی جڑ حب دنیا، یعنی اللہ اور اس کی رسول کی محبت پر دنیا کی محبت کو غالب کر دینا، یہ ساری بیماریوں کی جڑ. آپ نے ارشاد فرمایا، حب الدنیا رأس کل خط، یہ بیماریاں ہم میں موجود ہوں اور ہماری اور کسی وقت بھی پیغام میں اجل بھی آ سکتا ہوں. اور دنیا میں بھی ایسا نہیں کہ طبیب بھی موجود نہ ہو، اللہ نے طبیب روحانی بھی نصیب فرمایا. پچھلی نشست میں یہی عرض کیا تھا نا کہ جسمانی بیماریوں کے لیے اللہ نے جیسے جسم زمین سے بنایا، اس کے طبیب بھی زمین سے بنائے، اس کی دوا بھی غذا بھی، اور ہم جو اس سے جیب گرم کریں گے وہ بھی کہاں سے نکلے؟ زمین سے، پیسے بھی زمین سے ہی ہیں. اور روحانی، جب روح اوپر سے آئی اس کے طبیب بھی کیا جی یہ اوپر والے ہیں، اور اس کے فیس بھی دنیا کی کوئی مٹی کی چیز نہیں بن سکتی، ان اجری الا اللہ، اس کی فیس بھی کون دے گا؟ اللہ دے گا. کیونکہ بات اوپر کی ہو رہی، بات عالم بالا کی ہو رہی، تو اللہ سبحانہ ہمارے لیے کوئی حجت باقی نہیں. بس میں یہی عرض کرنا، اللہ تعالی ہمیں اس نعمت کی قدر کی توفیق نصیب کرنا. یہ نعمت پھر عرض کر رہا ہوں مقرر خلاصہ، ہمارے لیے ظاہری اور باطنی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہے کہ ان کے کلمات، ان کے ملفوظات، ان کے ارشادات ہمیں اللہ سے ملاتے ہیں. ان کے کلمات سے ہمارے دل کا تزکیہ ہوتا ہے، تکبر دھلتا ہے، توازو آتی ہے، حسد جاتا ہے، حب دنیا ختم، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور عشق ہمارے دل میں جلوہ افروز ہوتا ہے. یہ باطنی امراض سے، اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی؟ فیس بھی نہیں، اور بلکہ کرم بالا کرم علاج بھی کر رہے ہیں، اور بغیر پرہیزی کھانے کے طرح طرح کی نعمتیں بھی ہمیں میسر ہوتی. ہونا تو پرہیزی کھانا چاہیے تھا مریضوں کے لیے، لیکن پرہیزی بھی نہیں. یہ اللہ کے انعامات ہیں، یہ اللہ تعالی کا کرم ہے کہ اللہ کا نام لینے والا، جو سب سے بڑی ہستی، سب سے عظمتوں والی ذات، سب سے محبوب ذات، یہ ساری ہماری تگ و دو، یہ محنت، یہ مسجدیں، یہ محفلیں، یہ شیخ سے تعلق، یہ سارے ہے اسی لیے ہمیں اللہ مل جائے. اور اللہ سبحانہ و تعالی، دبی کیسی خوبصورت نظم چل رہی کہ رونق دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال. یہ بات معمولی نہیں، یہ جو شعر میں بات کہی یہی تو قرآن نے فرمایا، ولا یغرنکم باللہ الغرور، تمہیں دھوکے میں ڈالنے والے تمہیں دھوکے میں نہ ڈال، تمہیں کہیں دھوکے میں مبتلا. دھوکا پتا کیا ہوتا جی؟ دھوکا یہ ہوتا ہے، ہم بازار سے کپڑا تو لے کے آئے تھے گلائمت کا، نکلا دو نمبر، پھر کیا کہتے ہیں، صاحب نے دھوکا دے دیا، دوسری چیز دے دی. کہتے ہیں نہیں، اصلی چیز لینے گے نکلی مل گئی، یہ دھوکا ہے. تو یہی سب سے، جس کو ہم حقیقت سمجھتے رہے، کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ یہ حقیقت نہ نکلے، یہ سارا یہ دھوکا اور یہ سراب تھا. اسی لیے قرآن نے فرمایا، اعمالهم كسراب بقية يحسبه الظمآن ماء، یہ ساری چیزیں یہ قیامت کے دن سراب نہ ثابت. جیسے ایک شاعر نے کہا ہے نا، خوب سیر ہو کے کھایا ہے خیالی پلاؤ آج، خوب سیر ہو کے کھایا ہے خیالی پلاؤ آج. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی؟ پلاؤ کھانے کے بعد پیاس لگتی ہے نا، خوب آدم، خوب سیر ہو کے کھایا ہے خیالی پلاؤ آج، پانی پھر اس کے بعد پیا ہے سراب کا. پانی پھر کہاں سے پیا جا کے؟ وہ بھی ریت تھی، پانی نہیں، کہیں یہ حالت نہ ہو ماں. اس لیے ہم حقیقت کو حقیقت سمجھیں. قرآن جو بار کا، تمہیں دھوکے میں ڈالنے والی چیز دھوکے میں نہ ڈال، اصل آخرت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ خندق کھود رہے ہیں، اور خندق کھودنے کے دوران آپ کے بطن مبارک پر دو پتھر بندے ہوئے، اور سخت سخت چٹانیں آ رہی، اور خوشی خوشی سے صحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شاعر نہیں تھے، لیکن آپ کی زبان مبارک سے بسا اوقات ایسے کلمات جاری ہو گئے جو شیروں کے وزن پر پورے اترے. آپ خندق کھود رہے، چٹانیں توڑی جا رہی، اور ساتھ ساتھ یہ پڑھ رہے ہیں، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. اے اللہ، اصل عیش تو کون سا عیش ہے؟ آخرت کا عیش. فاغفر للانصار والمہاجرا. اے اللہ، انصار کو بھی معاف کر دے، مہاجروں کو بھی معاف کر دے. اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. هل انت الا اصبع دميتي. ایک مرتبہ انگلی زخمی ہو گئی، خون نکلا، انگلی سے خطاب فرما رہے، هل انت الا اصبع دميتي، تو ایک انگلی تو ہے جو خون آلود ہوئی. وفي سبيل الله ما لقيتي، جو کچھ بھی تجھے تکلیف پہنچی اللہ کے راستے میں پہنچی، کوئی پرواہ نہیں. حضرت خبیب کو بخاری شریف کی روایت سولی کے تختے پر چڑھایا گیا اور ظالموں نے مشرکوں نے بڑی بے دردی سے آپ کو شہید کیا، گوشت کے ٹکڑے کاٹے، زہر آلود تیروں سے نشانے سولی کے تختے، دو رکعت نماز نفل پڑی. حضرت خبیب فرماتے ہیں میں پڑھنا تو طویل چاہتا تھا لیکن ظالموں کے تانے سے بچنے کے لیے کہیں گے موت کے خوف سے نماز لمبی کر دی، میں نے مختصر کر دی. اس لیے کہ جس کے لیے نماز پڑھی جا رہی تھی وہ وقت قریب آ رہا. حضرت خبیب نے سولی کے تختے پر کچھ شعر پڑھے، وہ امام بخاری نے نقل کیا. لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مسرعی، مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر ایمان کی حالت میں مجھے قتل کر دیا جاتا، مجھے کوئی پرواہ نہیں میں ادھر گرتا ہوں یا ادھر گرتا ہوں، لڑک کر لاش گرتی ہے نا، کوئی پرواہ نہیں ادھر جاتا ہوں ادھر گرتا ہوں. وذلک فی ذات الالہ و ان یشاء یبارک علی اوصال شلب ممزع، اگر یہ میرا کام یہ فعل اللہ کی رضا کے لیے ہوا تو اللہ ان کیما بنائی ہوئی بوٹی بوٹی کو کل قیامت کے دن جمع کر کے ان میں برکت ڈال دے. ایک حدیث شریف سنا کر مشکات شریف کی روایت ہے، میں حضرت کی دعا لے کر بات کو ختم کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنا ایک طالب علمانہ تجزیہ عرض کرتا ہوں، پورے ذخیرہ حدیث میں بعض چیزیں آدمی کے دل کو چبھ جاتی، اس حدیث سے بڑھ کر غور و فکر سمجھنے اور راستہ سیدھا کرنے کے لیے کوئی اور ساری چیزیں بڑی جامع، اس سے بڑھ کر جامع اور خوبصورت بات کہیں اور نہیں ملی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی میدان قیامت میں اس بندے کو لائیں گے یؤتا بانعم اہل الدنیا، جس نے کفر کی حالت میں دنیا میں سب سے زیادہ عیش والی زندگی بسر کی ہو. وہ ہم میں سے تو کوئی نہیں جی، اللہ ہی جانتے ہیں وہ کون شخص ہو، لیکن ہوگا کافر. سب سے زیادہ لطف اور عیش اور مزے کی زندگی، نہ کبھی بیماری نہ دکھ نہ کوئی پریشانی نہ سر درد، پتہ نہیں کون شخص کون بادشاہ ہو، بادشاہ بھی ہو تو سو سات تکلیفیں اس کی ساتھ آتی. مولانا روم فرماتے ہیں ماہیچ نہ داریم دستا ماہیچ نہ داریم غمے ہیچ نہ داریم، میرے پاس کوئی چیز نہیں لہذا مجھے غم بھی کسی چیز کا نہیں، میرے پاس کوئی چیز نہیں غم بھی نہیں، گاڑی نہیں تو پیٹرول کا غم ہے، سی این جی کا لائنوں میں لگنے کا پنچر ہونے کا کوئی غم ہی نہیں، اے سی نہیں ہے تو بل کا کوئی غم نہیں ہے نا. ماہیچ نہ داریم غمے ہیچ نہ داریم، دستار نہ داریم غمے پیچ نہ داریم، پگڑی بھی میرے پاس نہیں تو پھر مجھے پیچ بنانے کا بھی کوئی غم نہیں، میں اس کو کس طرح پیچ بناؤں اور کس طرح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے انعام اہل دنیا کو لائیں گے اور اللہ تعالی فرشتے کو حکم فرمائیں گے، ابھی میدان قیامت میں سب لوگ موجود، اس بندے کو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھاؤ. فرشتہ لے جائے گا جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھے گا، ایک سانس لے گا جہنم کے اس ہولناک منظر میں، اللہ تعالی بھرے میدان قیامت کے اس مجمع میں پوچھیں گے اے میرے بندے بتلا دنیا میں کوئی عیش دیکھی، وہ کہے گا اے اللہ میں نے دنیا میں کوئی عیش نہیں دیکھا، دنیا میں کوئی عیش نہیں دیکھا، ایک نظر دوزخ کی ساری دنیا کی فانی لذتوں حرام لذتوں کو بھلا دے گی. پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو لائیں گے جس نے دنیا میں سب سے زیادہ تنگی اور پریشانی کا وقت گزارا ہوگا اہل ایمان میں سے، وہ بھی ہم میں سے تو کوئی نہیں، اللہ نے ہزاروں لاکھوں نعمتیں عطا فرمائی، کون ایسا بندہ ہوگا وہ اللہ ہی کے جانتے ہیں اپنے بندے. اس کو لائیں گے جس نے کوئی دنیا کی راحت کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں سوائے دکھ پریشانیوں میں، نہ معلوم وہ کون شخص ہوگا جس کے ساتھ یہ ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھاؤ، وہ جنت میں جائے گا اپنے ٹھکانے کو دیکھے گا ایک حسرت بھری نظر اور ایک سانس لے گا واپس لاؤ. میدان قیامت میں اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے، اے میرے بندے کوئی دنیا میں دکھ دیکھا؟ وہ کہہ گا اللہ مجھے تو یاد نہیں، میں نے تو دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دی.
اللہ
کیا سبق حاصل ہوا؟ جہنم کا ایک سانس ساری فانی لذتوں، گناہوں، حرام لذتوں کو، اس سارے کفر عیش و مستی کو بھلا دے گا، اور جنت کا ایک سانس سارے دکھوں کو، تکلیفوں کو مٹا دے گا، کچھ یاد ہی نہیں رہے گا کہ ہم نے اس دنیا میں کوئی. یہ ہے وہ راستہ جس کی طرف ہم سفر کر رہے ہیں. بتلاؤ جی، اس راستے کی طرف آہستہ چلنا چاہیے یا دوڑ کے چلنا چاہیے؟ اسی لیے قرآن نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، تیز چلو اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اس کی طرف آؤ. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اے رال ٹپکانے والو، تنافس کہتے ہیں رال ٹپکانا، کسی کی نعمت، کسی کی گاڑی، کسی کا بنگلہ، ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر منہ سے رالیں ٹپکنا. اے رال ٹپکانے والو، ان چیزوں میں رال ٹپکاؤ، یہ ہے مقابلہ اور آگے بڑھنے کی چیزیں. تو ہمارا اصل مقابلہ، تو ہماری اصل دوڑ، تو اصل مسابقہ، وہ تو اللہ کو پانے کا اور گناہوں کو چھوڑنے کا اور تقوی کا راستہ ہے. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرما دے. اور حضرت والا کے حکم سے میں نے یہ اپنا سبق سنایا ہے، اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے، اور حضرت کی مزید سے مزید توجہات اور ان کی دعاؤں اور ان کی شفقتوں کا اللہ تعالی مجھے اور زیادہ محور بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
حضرت طائف صاحب دامت برکاتہم کے اجازت یافتہ ڈاکٹر محب اللہ صاحب کی ساس علیل ہیں، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے. یہ ابھی کی مجلس حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب دامت برکاتہم، جو ہمارے اشرف المدارس کے دارالافتاء کے رئیس ہیں، حضرت میر صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ ضرور کہا کرو اشرف المدارس والے، ہمارے پیارے شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی ہیں. ابھی یہ مجلس 15 ممالک میں 112 جگہ سنی گئی ماشاءاللہ، اور خواتین نے 255 گھروں میں سنوایا، تقریباً 45-48 چھوٹے بڑے شہروں میں. بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اور ابھی یہ پیغامات آنا شروع ہوں گے کہ مفتی صاحب کا بیان رکھوایا جائے بار بار. تو وہ آئے سفارش یا نہ آئے، میں ہی کہہ رہا ہوں کہ اب آیا جایا کریں. مجھے اتنا فائدہ ہوا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا اللہ کے احسان سے. اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے اپنی رحمت سے. بس ابھی جب میں گیا تھا پنجاب کے سفر پر، کرسی اس طرف لگوا دیں. ابھی جب پنجاب کے سفر پر گیا تھا تو وہاں پر اچھے خاصے شہروں میں اللہ نے جانے کی توفیق عطا فرمائی، گاؤں میں بھی، تو وہاں جو مدارس دیکھے اور استادوں سے ملاقات بھی، کبیر والا میں الحمدللہ اللہ نے بیان کروایا، اسی کروڑ پکا کے بڑے مدرسے میں، بھورے والا کے بڑے مدرسے میں الحمدللہ، اور بھی جو الحمدللہ جو حضرت نے دل میں محبت ڈالی مدارس کی، علماء کی، مفتی صاحبان کی، طلباء کی، تو اس میں اتنا اضافہ ہوا کہ میں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، بس یہ دل میں آ رہا تھا کہ یہ قیمتی لوگ ہیں، یہ قیمتی جگہیں ہیں، اللہ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے. اور ابھی جب حضرت مفتی محمد نعیم صاحب دامن برکاتہم کا بیان ہو رہا تھا تو بس دل میں بار بار ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ یہ اہل علم کتنے قیمتی ہیں، اللہ نے کتنا نوازا ہے ان کو. پھر حضرت کی بات یاد آ رہی تھی کہ علم کے ساتھ ایک نور ہے اور اس پر عمل کرنے والے تو دو نور پا گئے، نورن علی نور ہو گئے. فرمایا غیر عالم جب اللہ اللہ کرتا ہے، عمل کی فکر کرتا ہے، تو اس کو ایک نور ملتا ہے، اور علم والوں کو نورن علی نور ملتا ہے. تو بس یہی جو میری ہمیشہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ مجھے، میری اولاد، میرے گھر والے، اس میں میرے بھائی وغیرہ سب آ گئے، ان کی اولاد اور میرے جتنے متعلقین موجود ہیں، موجود نہیں، اور تمام ایمان والے، اور ہم سب کی اولاد، اور قیامت تک کی ضروریات کو عمل والا بنا اور علم سے جوڑ دے اور دین کے لیے فارغ فرما دے. یہی کام آ گیا آئے گا. مجھ سے تو بہرحال دعا بھی نہیں ہوگی بھی اس وقت، لیکن بس اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ قدر کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اپنے پیاروں سے خوب کام لے، دین کا، ہدایت کا ذریعہ بنے، جگہ جگہ جائیں، پتہ نہیں کہاں کہاں کیسے کیسے لوگ پہنچتے ہیں، ایمان کے ڈاکو. اللہ مجھے، میری متعلقین کو، میری اولاد کو، میرے گھر والوں کو، ان کی اولاد کو، اللہ پورے دنیا کے مسلمانوں کو، ہر دین کے شعبوں کو، ہر جگہ اللہ تعالیٰ سب کو مالا مال فرمائے دین سے. اور اتنے فرقے ہیں، پھر اہل حق کے لیبل میں کیا تباہیاں ہیں، پھر جو اہل حق کے ہیں ہم ان کے ہی پیچھے پڑ جائیں، علماء کو برا بولا کہنا، دارالعلوم کو، مطلب مدارس کو، مفتی صاحبان کو، اللہ والوں کو، تبلیغ جماعت پر اعتراض، خانقاہوں پر اعتراض، مطلب یہ کہ ہمیں نیک بننے کی بجائے ہم جو اللہ کے پیارے ہیں ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو ظاہری بات ہے مجھ سے اس وقت دعا بھی نہیں ہو سکے گی، بار بار مفتی صاحب کے لیے دعائیں نکل رہی تھیں، یہاں بھی بار بار آئے ہیں، ان کی اپنی جگہ ہے، اللہ اور جگہ پہنچائے، ہر جگہ پہنچائے، اللہ دنیا بھر میں فیض پھیلائے. حضرت فرماتے تھے کہ اگر تم نے یہ فکر کی کہ میں یہ بیان کروں، میرا ہی ہر جگہ سفر ہو، میری بات لوگ سنیں، میری واہ واہ ہو، تو خوف ہے کہ قیامت کے دن اللہ گردن نہ پکڑ لے کہ تم نے یہ کیوں چاہا کہ میں چمکوں، تم نے یہ کیوں نہیں چاہا میرے رب کا دین چمکے، یہ کیوں نہیں چاہا تم نے، ہم تو ایک دن مر جائیں گے، کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا، اللہ کا دین تو چلتا ہی رہے گا. حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ یا حضرت والا نے، مجھے یاد نہیں ہے کہ فرمایا، یا حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ نے، کہ چڑیاں آتی رہیں گی، اللہ کی بات کو چہچہاتی رہیں گی اور جاتی رہیں گی. دین رکنے کا نہیں، دین بند ہونے کا نام نہیں، دین تو پھیلنے کا نام ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ظاہری بات ہے میں اس وقت دعا بھی نہیں کر سک رہا ہوں، اور جو بیان میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تازہ کیا، تو آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے عمل والا بنا دے، اللہ مخلوق سے نظر ہٹا کر اپنی ذات پر جمع دے. یہی ایک بیان میرے اور ہم سب کے دل میں اتر جائے تو انشاءاللہ ہم اللہ والے بن جائیں گے. ایسے ہمارے دوست سن رہے ہیں، آگے بتا بھی دیں کہ سب جتنے ای میل ہیں، جہاں جہاں ہیں، سب جگہ، جو ابھی نہیں سن سکے تو جتنے بھی ای میل ایڈریس ہیں، سب جگہ مولانا فہد کو بتا کر، اور پھر جو میسج کے ہمارے دوست ہیں وہ بھی سن رہے ہوں گے، ورنہ ان کو لاہور اطلاع کر دیں کہ سب کو میسج کریں، جنہوں نے بیان نہیں سنا وہ بیان سن کر مجھے اطلاع دیں. اللہ، میں عظیم بھائی کو ادھر دیکھ رہا تھا اور دل میں دعا کر رہا تھا کہ وہ اتنی چاہت کے ساتھ آئے ہیں، اور کوئی ہری بات نہیں، کوئی مجبوری ہوگی، چلے گئے ہوں گے. تو ابھی جب میں مڑا تو دیکھا تو عظیم بھائی الحمدللہ موجود ہیں، ہمارے گھر میں بھی الحمدللہ بیان سنا گیا. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. يا الله تعالى مجھے ہم سب کو معاف فرما، ہماری صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنا، تڑپتا ہوا دل اور اشک بار آنکھیں عطا فرما، اخلاص عطا فرما، ریا سے بچا، مخلوق سے نظر ہٹا کر اپنی ذات پاک پر نظر جمانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مجھ سمیت ہم سب کو معاف فرما دے، یا اللہ مجھ سمیت ہم سب کو معاف فرما دے، اے رب کریم، اے رب کریم، میں اپنے لیے بھیک مانگتا ہوں معافی کی، مجھے معاف فرما دے، یا اللہ بڑے چھوٹے گناہ سب معاف فرما دے، بے ادبیاں، برے اخلاق، اعتراض، بہتان، غیبت کرنا، سننا، جتنے گناہ ہیں یا اللہ جن کا میں علم بھی نہیں، بغیر استحقاق کے مجھے معاف فرما دے، یا اللہ اپنی ذات پاک پر نظر جمانے کی توفیق عطا فرما، عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم عطا فرما، یا اللہ حضرت والا کی فیوز اور برکات کو سب زبانوں میں پورے دنیا میں، کتابوں کے ذریعے، کیسٹ کے ذریعے، سی ڈی کے ذریعے، اور حضرت والا کے غلاموں کے غلاموں کے، اور ہمارے دوست جتنے، یا اللہ سب سے پورے دنیا میں کام لے لیجئے، حضرت کی آؤ فغا پورے دنیا میں پھیلا دیجئے، یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، آپ دونوں جہان کے مالک ہیں، دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرما، ایک ایک بات کو دل کے ذرے ذرے میں پیوست فرما دیجئے، یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے اخلاص عطا فرما، اے رب کریم اخلاص عطا فرما، یا اللہ اپنے بڑوں کا اکرام، علماء کا اکرام اور ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، چھوٹوں پر شفقت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مجھے، میری اولاد کو، میرے گھر والوں کو، میرے متعلقین کو، جو موجود ہیں موجود نہیں، جو خواتین موجود ہیں موجود نہیں، پورے دنیا کے مسلمان ہم سب کو معاف فرما، جز فرما، اولیاء صدیقین کے آخری سرحد تک پہنچا، فضل رحمت مشیت کی بھی عطا فرما، دونوں جانوں کی خوشیاں اور نعمتیں عطا فرما، خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، اے رب کریم اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے جو نہیں مانگا بغیر استحقاق کے عطا فرما، اے رب کریم بغیر استحقاق کے عطا فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے ہر قسم کے مشکلات سے، پریشانیوں سے، غموں سے حفاظت فرما، ہماری مشکلات اور غم اور دکھ کو خوشی اور راحت اور مزیدار زندگی میں بدل دے، عافیت کے حیات نصیب فرما، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، یا اللہ کسی کو حقیر نہ سمجھیں، یا اللہ کسی کو حقیر نہ سمجھیں، اے اللہ مسجد اختر اور غربت السالکین کے ذرے ذرے میں تجلیات جذب نازل فرما دے، پیوست فرما دے، مجھ سمیت جو بھی آوے خالی نہ جاوے، اور جہاں جہاں جن جن گھروں میں مجلسیں سنی جاتی ہیں، اے اللہ جہاں جہاں گھروں میں یہ مجلسیں سنی گئیں سب جگہ تجلی جذبات بھیج دیجئے، مجھ سمیت کسی مسلمان کو اور قیامت تک کے کسی مسلمان کو محروم نہ فرما، اے اللہ حضرت والا کی شارہ اولیاء پر آخری سانس تک جم کر رہنے کی توفیق عطا فرما، اے رب کریم ہماری ذات سے چنڈی تک کو تکلیف نہ پہنچے اس کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مجھ سمیت جتنے موجود ہیں موجود نہیں، ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم.
آج ہی میں حافظ عبد الرافع کو کہہ رہا تھا کہ بھائی تمہاری چھٹیاں فائدہ اٹھاؤ، صبح ساتھ آؤ، رات کو جاؤ، سیکھو اللہ کی محبت کو، سیکھو اور سکھاؤ، آپ کو تو پابندی لگانی چاہیے اب آنے پر، صحیح ہے بھائی؟ صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھو بھائی سب کہہ رہے ہیں صحیح ہے، ابھی تو میسجوں کی بھربھار ہوگی جو میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کی شرافت ہے. حضرت مفتی نعیم صاحب کی بیان سے علمی اور روحانی طور پر بہت فائدہ ہوا، ہر ہفتے ایک بیان کی درخواست ہے مولانا صاحب کی طرف سے، حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکات ان کی طرف سے مولانا نے کہا ان کے بیان سے الحمدللہ بہت زبردست فائدہ ہوا. اللہ کے پیارے جو ہیں اپنی نیت سے بیٹھتے ہیں، ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ اپنے پیاروں کو بار بار یہاں مجبور محبت کر کے یہاں اللہ تعالیٰ آنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ظاہری بات ہے ہمارے حضرت والا فرماتے تھے کہ سننے کی نیت سے آنا چاہیے، عمل کی نیت سے، لیکن جب شیخ کہہ دے بس پھر ختم معاملہ، پھر ان شاء اللہ تعالیٰ وہ آپ کی نیکی اور آپ کا شرافت اور آپ کا بڑاپن ہے کہ آپ ایسی باتوں کا اظہار کر رہے ہیں. اور الحمدللہ مجھے تو اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے. ابھی ایک صاحب آج مجھ سے معافی مانگ رہے تھے کہ مجھے معاف کر دیں، شب برات میں پرچی آئی تھی کہ فلاں مولانا کے بیان سے بہت فائدہ ہوا، اب مجھے معلوم نہیں تھا، انہوں نے بےعد بھی کر دی. میں نے کہا بےعد بھی کر دی، مجھے تو اب تک مزہ آ رہا ہے کہ آپ میری اولاد ہو، مجھے تو دوسروں کی بات سن کر مزہ آتا ہے کہ ان سے اللہ دین کے کام لے رہے ہیں،
تو آپ تو میری اولاد ہو روحانی، اب مجھے خوشی نہیں ہوگی، مجھے تو کوئی بےد بھی نہیں لگی، اچھا ہے انہوں نے، میں نے اگر مجھے ایسا لگتا میں پرچہ پڑھتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ سب سے دین کے کام لے اپنی رحمت سے، عمل والا بنائے اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.